الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اسلامي بھائیو اور اسلامی بہنو الحمدللہ عز وجل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جان تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطوار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنت بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
بلخ نامی شہر میں ایک بیپاری رہتا تھا۔ اس کے دو بیٹے تھے۔ اس بیپاری کا انتقال ہو گیا۔ اس نے ورثے میں مال و دولت کے علاوہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تین موئے مبارک بھی چھوڑے۔ دونوں بیٹوں میں اس کا ترکہ تقسیم ہوا۔ دنیاوی مال آدھا آدھا بانٹ لیا، مگر موئے مبارک کی تقسیم میں یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ ان کو کیسے تقسیم کریں۔ چنانچہ بڑے لڑکے نے یہ تجویز پیش کی کہ دونوں ایک ایک بال رکھ لیں اور باقی جو ایک بال ہے اس کو آدھا آدھا کاٹ کے بانٹ لیتے ہیں۔ چھوٹا لڑکا جو کہ عاشق رسول تھا، یہ سن کر وہ کانپ اٹھا اور کہنے لگا، میں ہرگز ہرگز ایسی بے ادبی کی جرات نہیں کر سکتا۔ میرا دل محبوب رب ذوالجلال کے مبارک بال کے دو حصے کرنے کی اجازت نہیں دیتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ سن کر بڑے بھائی نے بگڑ کر کہا، اگر تجھے بال مبارک کی عظمت کا اتنا ہی احساس ہے تو یوں کر کہ تینوں بال تو رکھ لے اور سارا مال مجھے دے دے۔ چھوٹے بھائی نے اس فیصلے کو قبول کیا اور تینوں مقدس بال لے کر دنیا کا مال بڑے بھائی کے حوالے کر دیا۔ اب چھوٹے بھائی نے اپنا یہ معمول بنا لیا کہ تینوں مبارک بال سامنے رکھ کر وہ محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف کے پھول پیش کیا کرتا۔ اس کی برکت سے اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اس کے مختصر سے کاروبار میں ترقی عطا فرمائی اور وہ مالدار ہو گیا۔ دوسری طرف بڑے بھائی کو دنیا کے مال میں نقصان پر نقصان ہونے لگا، یہاں تک کہ وہ کنگال ہو گیا۔ دریافتنا چھوٹے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ کسی نیک آدمی نے اس چھوٹے بھائی کو خواب میں اس حال میں دیکھا کہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پہلو میں بٹھا رکھا ہے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جاؤ لوگوں سے کہہ دو کہ اگر انہیں کوئی حاجت درپیش ہو تو میرے اس عاشق کی قبر کی زیارت کریں، اللہ عز و جل ان کی ضرورتیں پوری فرما دے گا۔ اس نیک بندے نے جب اپنا خواب لوگوں پر ظاہر کیا اور محبوب رب الانام صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقدس پیغام سنایا بس پھر کیا تھا، لوگ نہایت ہی ادب و تکریم کے ساتھ جوق در جوق اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پرانوار کی زیارت پر امٹ پڑے۔ صاحب مزار کی برکتوں سے لوگوں کے معاملات حل ہونے لگے۔ لوگ اس مزار کا کافی ادب کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر کوئی سوار مزار کے پاس سے گزرتا تو ادبن سواری سے نیچے اتر آتا۔ جو عشق نبی کے جلبوں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں۔ اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ شروع شروع میں ہیروں کے سوداگر تھے، جیمز کا کاروبار تھا آپ کا، اور اس سلسلے میں بڑے بڑے لوگوں، رئیسوں، وزیروں اور حکمرانوں سے بھی ان کا واسطہ پڑتا، بڑے بڑے سرمایہ داروں کے پاس بھی آپ کو جانا ہوتا۔ ایک بار اسی طرح آپ کاروبار کی غرض سے ملک روم پہنچے اور وہاں کے وزیر سے ملے کہ مجھے آپ کے بادشاہ ہرقل روم سے ملنا اور مجھے اس کو تحفہ دینا ہے۔ تو وزیر نے کہا کہ کل ہمارے بادشاہ کو بہت مصروفیت ہے تو وہ مل نہیں سکتے، اور وہ مصروفیت بھی کچھ عجیب و غریب ہے۔ دراصل کل ہمارے یہاں ایک جلوس برآمد ہوگا اور اس کے مناظر بھی دیکھنے والے ہوں گے، اگر آپ بھی چاہیں تو دیکھ لیں۔ تو حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ تیار ہو گئے۔ چنانچہ اس وزیر نے حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ویرانے میں لے جا کر ایک خیمے کے اندر پردے کے پیچھے چھپا دیا۔ وہ خیمہ زری کا تھا، اس کے اندر مخمل کا فرش بچھا تھا، خیمے کی تنابیں بھی زری کی تھیں، اس کی چوبیں چاندی کی اور میخیں سونے کی تھیں، نہایت ہی دیدہ زیب منظر تھا۔ اور وہ خیمہ شاہ روم کے اکلوتے شہزادے کی قبر پر قائم تھا، اور آج شہزادے کا یوم انتقال تھا، اس کی یاد میں ہر سال یہ جلوس نکلتا تھا۔ تو جلوس آیا اور سب سے پہلے ایک جماعت عیسائی پادریوں کی خیمے کے اندر داخل ہوئی اور قبر کے ارد گرد کھڑے ہو کر ان لوگوں نے کچھ ورد کیا اور پھر روتے ہوئے باہر نکل آئے۔ اس کے بعد ایک جماعت اطباء، عقلاء، مفکرین کی داخل ہوئی، یعنی ڈاکٹرز تھے اس میں، وکلا تھے، عقلاء تھے، ننگے سر قبر کے پاس کچھ دیر یہ لوگ کھڑے رہے اور رو دھو کر واپس نکل گئے۔ اس کے بعد فوج کے افسروں کی جماعت ننگی تلواریں لیے خیمے کے اندر آئی، وہ بھی سلامی اتار کر ناکام لوٹ گئی۔ اس کے بعد حسین عورتوں کا ایک جھنڈ داخل ہوا، ان کے سر کے بال کھلے تھے، ہاتھوں میں سونے کی تھیلیاں تھیں جن میں موتی اور جواہرات بھرے تھے۔ ان عورتوں نے بھی قبر کا طواف کیا اور بہت سا رو دھو کر یہ بھی چلی گئیں۔ ان سب کے بعد خود بادشاہ خیمے کے اندر داخل ہوا اور قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے میرے لال، تو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ پیارا تھا، مگر افسوس کہ تجھے موت کھا گئی۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تیری جان لی ہے وہ راہبوں اور عابدوں اور پادریوں کی سفارش سے اور ان کی دعا کی برکت سے تیری جان لوٹا دے گا، تو یہ بڑے بڑے راہب اور عابد اس کام کے لیے تیرے پاس حاضر ہیں، مگر میں یہ جانتا ہوں کہ ان کی دعا سے کچھ نہ بنے گا۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ڈاکٹروں، طبیبوں اور مدبروں کی تدبیریں کرنے کے سبب اللہ تعالیٰ تیری جان لوٹا دے، تو یہ بہت بڑی طبیبوں کی جماعت اور دنیا کے مانے ہوئے عقل مند لوگ تیری قبر کے پاس کھڑے ہیں اور تیری رہائی کی تدبیر میں مشغول ہیں، لیکن افسوس کہ ان کی کوئی تدبیر کارگر ہوتی نظر نہیں آتی، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ تجھے جس نے مارا ہے وہ بڑی زبردست طاقت کا مالک ہے۔ اے میرے جگر پارے، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تیری جان نکالی ہے وہ کسی بڑی فوج سے ڈر کر تجھے رہا کر دے گا، تو یہ کثیر فوج اور فوج کے افسران تجھے قید سے چھڑانے کو تیری قبر کے پاس حاضر ہیں، لیکن جس نے تجھے اس قبر میں قید کر رکھا ہے وہ ایسا زبردست خدا ہے کہ بڑے سے بڑی فوج بھی اس کو نہیں ہرا سکتی۔ اے فرزند دلبند، جس نے تجھے موت کے گھاٹ اتارا ہے وہ اگر حسن و جمال کا شیدہ ہو، اگر وہ خوبصورت عورتوں کا طالب ہوتا اور خوبصورت عورتوں کے سبب وہ تجھے چھوڑ دیتا، تو یہ حسین عورتوں کا جھرمٹ بھی موجود ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ وہ حسن و جمال کے سبب بھی تجھے نہیں چھوڑے گا۔ اگر وہ مال و دولت لے کر تجھے ریا کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو بے شمار دولت بھی دینے کے لیے میں تیار ہوں اور ساتھ لیتا آیا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ جس خدا نے تیری روح قبض کی ہے وہ دولت کا طالب نہیں، وہ بے نیاز ہے، اور وہ کسی قیمت پر بھی کسی صورت میں بھی اب تجھے نہیں چھوڑے گا۔ اے میرے لال، تجھ پر میرا سلام ہو، اب میں ایک سال کے لیے تجھ سے رخصت لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر قیصر روم روتا ہوا اپنے بیٹے کی قبر کے پاس سے باہر نکل آیا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے اندر پردے کے پیچھے سے یہ سارا منظر دیکھتے رہے اور سب کی باتیں سنتے رہے، اور ان کا دل چوٹ کھا گیا کہ میں یہ ہیرے اور جواہرات بیچنے کے لیے چلا ہوں اور دنیا کی دولت اکٹھی کرنے کے لیے گلی گلی پھر رہا ہوں، ملک بہ ملک سفر کر رہا ہوں، لیکن یہ دنیا کی دولت تو میرے کام نہیں آئے گی۔ یہ شہزادہ جس کا بادشاہ بڑی سلطنت کا مالک ہے، موت کے گھاٹ اتر گیا اور بادشاہ کی ساری طاقتیں بیکار ہو گئیں، اس کی دولتیں ناکام ہو گئیں، اس کی تدبیریں سب فیل ہو گئیں، دیکھتے ہی دیکھتے یہ شہزادہ ان سے بچھڑ گیا۔ اب دنیا کی کسی قیمت اور کسی صورت سے یہ پلٹ کر اپنے گھر نہیں جا سکتا، تو میں اس دنیا کی دولت اور دنیا کی رنگینیوں اور دنیا کی محبت میں رہ کر کیا کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے دنیا کی جو دولت تھی، جواہرات تھے، وہ سب راہ خدا میں لٹا دیے اور آخرت کے جواہرات خریدنے شروع کر دیے۔ اس طرح مطلب سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل چوٹ کھا گیا اور انہوں نے دنیا سے منہ موڑ لیا اور اللہ عز و جل کی عبادت میں مشغول ہوئے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ واقعی جس دنیا کے پیچھے ہم فریفتہ ہیں، جس دنیا کی دولت کے نشے میں ہم بدمست ہو رہے ہیں، جس دنیا کی دولت کو جمع کرنے کے لیے ہم نے حلال و حرام کی تمیز اٹھا دی ہے، یہ دنیا کی دولت کسی کام کی نہیں۔ یاد رکھیے، دولت سے دوا تو خریدی جا سکتی ہے، مگر دولت سے شفا نہیں خریدی جا سکتی۔ دولت سے دوست تو مل جاتا ہے، مگر دولت سے وفا نہیں خریدی جا سکتی۔ دولت سے ہو سکتا ہے بیوی مل جائے، مگر دولت کے ذریعے ماں نہیں مل سکتی۔ تو جس دنیا کی دولت کے پیچھے ہم لوگ فریفتہ ہیں، وہ ایک دھوکہ ہے۔ یہ سب یک دم رکھی رہ جائے گی اور ہمیں دنیا سے چل پڑنا ہوگا۔ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ایک بار درہم کو ہتھیلی پر رکھ کر فرمایا، تو وہ چیز ہے کہ جب تک میرے ہاتھ سے باہر نہ جائے مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جس نے سونے چاندی سے پیار کیا اسے اللہ عز و جل نے خوار کیا، اور جس نے اللہ اور رسول سے پیار کیا اس کا بیڑا پار ہوا۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ جب پہلے پہل درہم اور دینار یعنی سکے بنائے گئے، تو سب سے پہلے شیطان نے انہیں ہاتھ میں لیا، آنکھوں سے ملا اور چوما، اور زبان سے کہا کہ جو کوئی تجھے دوست رکھے گا وہ میرا غلام رہے گا۔ سائیں بھائیو، عام طور پہ لوگ سکوں کو چومتے ہیں، پیسے ملیں گے تو اس کو چومتے ہیں، تو دیکھنے روپیوں کو، نوٹوں کو چومنا یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کو بھی آدمی چومتا ہے، تو جس نے نوٹوں کو چوما، روپیے کو چوما، دولت کو چوما، تو گویا اس کو دولت سے پیار ہے، اور جو دولت سے پیار کرے گا وہ مطلب یعنی کہ خوار ہونے کا اس کو اندیشہ ہے۔ سیدنا یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ درہم و دینار تو بچھو ہیں بچھو، جب تک ان کے کاٹے کا منتر معلوم نہ ہو اس وقت تک انہیں ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ حضور ان کا منتر یعنی علاج کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، انہیں یعنی کہ درہم و دینار یعنی رقم کو حلال طریقے سے حاصل کرو اور شریعت کے مطابق ان کو خرچ کرو۔ تو ہمارے بزرگان دین دنیا کی دولت سے بہت دور رہتے تھے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ابھی قول میں نے عرض کیا، ایک اور ان کا ارشاد ہے کہ مالدار آدمی کو مرتے وقت دو آفتیں درپیش ہوتی ہیں جو اوروں کو نہیں ہوتی. ایک تو سارا مال اس سے چھین لیا جاتا ہے, یعنی موت جو ہے وہ سارا مال چھین لیتی ہے, جدا کر دیتی ہے مال سے اس کو. ایک تو یہ اس کو صدمہ ہے, اور دوسرے اسے تمام مال کا حساب دینا پڑتا ہے کہ حلال تھا تو حلال کاموں میں خرچ کیوں نہیں کیا, اور اگر حرام تھا تو حاصل ہی کیوں کیا. قیامت کے روز ایک شخص حاضر کیا جائے گا جس نے حرام مال کو حرام کاموں میں صرف کیا ہوگا, حکم ہوگا کہ اسے سیدھا جہنم میں ڈال دو. پھر دوسرا شخص حاضر کیا جائے گا جس نے حلال مال کو حرام کاموں میں خرچ کیا ہوگا, حکم ہوگا اس کو بھی دوزخی میں ڈال دو. تیسرا شخص حاضر کیا جائے گا اس نے حرام مال کو حلال کاموں میں صرف کیا ہوگا, ارشاد ہوگا اسے بھی جہنم میں ڈال دو. پھر چوتھا شخص لایا جائے گا جس نے حلال مال کو حلال کاموں میں خرچ کیا ہوگا, حکم ہوگا اسے ذرا ٹھہراؤ, اس کو ڈائریکٹ جنت میں نہیں بھیجیں گے. اس نے چلو حلال کمایا تھا اور حلال کاموں میں خرچ کیا تھا, نہیں اس کو بولیں گے ٹھہرو. ممکن ہے اس نے مال کمانے کے حالات میں طہارت, رکوع, سجود, پابندی اوقات یا نماز کی ادائیگی میں کوتاہیاں کی ہوں. وہ شخص عرض کرے گا یا اللہ عز و جل, میں نے مال حلال طریقے ہی سے خرچ حاصل کیا, ضرورت کے مواقع پر ہی اس کو خرچ کیا اور تیری راہ میں بھی دیا, اور کسی فرض کی ادائیگی میں بھی میں نے کوئی کوتاہی نہیں کی, بلکہ اپنی دولت پر کبھی غرور بھی نہیں کیا. ارشاد ہوگا ممکن ہے عمدہ سواری, عمدہ لباس کے ذریعے اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ کیا ہو اور عاجزی سے سواری نہ کی ہو. وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے اس قسم کی کوئی حرکت بھی نہیں کی. پھر کہا جائے گا کیا جب تو نے کسی یتیم, مسکین یا پڑوسی کے حقوق میں کمی کر رکھی ہو. وہ عرض کرے گا یا اللہ ان فرائض کی بجاوری میں بھی میں نے کوئی کوتاہی نہیں کی. اتنے میں بہت سارے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے یا اللہ اس سے ہمارا انصاف طلب کیا جائے, حکم ہوگا جواب دو. چنانچہ ہر ایک اپنے اپنے سوالات کرے گا, اعتراضات کرے گا, اور ان کے سوالات کے جوابات لیے جائیں گے. جب ہر طرح سے بے قصور ثابت ہو جائے گا تو پھر حکم ہوگا اچھا ٹھہرو اور ان تمام نعمتوں کے ایک ایک لقمے کا شکر ادا کرو جو تمہیں عطا کی گئی تھی. اتنے بھائیو آپ نے غور فرمایا کہ حرام مال اگر حرام کاموں میں خرچ کیا تو سیدھا جہنم کا حکم ملا, حلال مال کو حرام کاموں میں صرف کیا تب بھی جہنم گیا. اگر اپنا حرام مال حلال کاموں میں صرف کیا, مثلاً حرام مال سے مسجد بنا لی, مدرسے میں چندہ دے دیا, حرام مال سے کسی غریب کی مدد کر دی, تو بھی جہنم میں جائے گا کہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے اور پاک مال کو ہی قبول کرتا ہے. جیسے کہ بعض نادان لوگ وہ سود لے لیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہم تو سود ہے نا تو مسجد میں استنجا خانے بنوا دیں گے. تو اول تو سود لینا ہی گناہ ہے, یہ یاد رکھیے سود لینا گناہ ہے. تو اگر سود لے لیا تو لینے کا گناہ تو آپ کے ذمے لگ ہی گیا. اب آپ چاہے مطلب اس کا اپنی ذات پر استعمال کریں یا نہ کریں, تو ذات پر استعمال کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ دوسرا گناہ بھی ہوا. تو مسجد کے استنجا خانے اس سے ہرگز نہ بنائے جائیں, بلکہ اگر کسی کے پاس سود کے پیسے ہیں, اگر لینے کی غلطی کر چکا ہے, تو اس کے لیے علماء یہ بتاتے ہیں کہ کسی فقیر کو ثواب کی نیت کیے بغیر دے دے تو حرام قطعی, جو بھی رقم یا جو بھی مال حرام قطعی اپنے پاس ہے, اگر کسی نے اس کو ثواب کی نیت سے کسی کو دیا تو خود کافر ہو جائے گا دینے والا. تو اسی طرح اگر سود کی رقم سے چاہے استنجا خانے کسی نے بنا دیے, اگر ثواب کی نیت کری تو پھنسا, یا کسی غریب کو دیے اور یہ سوچا کہ مجھے اس پر ثواب ملے گا, جیسے ہماری حلال رقم ہم کسی کو دیتے ہیں خیرات میں تو ہمیں ثواب ملتا ہے, تو اگر حرام قطعی پر ثواب کی نیت کرے گا کسی کو دینے پر تو کافر ہو جائے گا. یہ بہت نازک معاملہ ہے. تو اگر سود کی رقم کسی بد نصیب کے پاس ہے تو جلدی جلدی اس کو جان چھڑا لے اور بغیر نیت ثواب کسی کو دے دے. ہرگز ہرگز ثواب کا تصور اس میں نہ کرے, کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کو قبول فرماتا ہے. ہمارے مال کا, ہماری خیرات کا وہ محتاج نہیں ہے. یہ مطلب لالچی لوگوں کا کام ہوتا ہے جو مطلب سود لیتے ہیں یا کاروبار کھولتے ہیں تو سودی لون لیتے ہیں اور خود انٹرسٹ دیتے ہیں اور لیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. تو یہ جو دنیا کے حریص ہوتے ہیں اور دنیا کے لالچی ہوتے ہیں, ایسوں کی کمی نہیں ہے بلکہ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ایسوں کی اکثریت ہے. تو شاید یہ ہماری میری باتیں لوگوں کو چوٹ کرتی ہوں گی کہ یہ مطلب ہم کو یوں بولتا ہے, ہم کو حریص بولتا ہے, ہم کو لالچی بولتا ہے. میں آپ کو نہیں بولتا, جو ایسا ہے اس کو بولتا ہوں. میں نہ بھی بولوں تو مطلب وہ حریص تو ہے, ظاہر ہے میرے بولنے نہ بولنے سے کیا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے. مجھے قرآن پاک کی سورت یاد آ گئی, سورت تکاثر. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
میرے آقا نعمت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں, تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے پھر, ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے, ہاں ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے. بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے, پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے, پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی, یعنی قیامت کے دن تمام نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا, حساب دینا پڑے گا. تو چونکہ حلال مال پر بھی حساب ہے اور حرام مال پر حساب کیسا؟ جہنم کی سزا. تو حلال مال پر بڑا کڑا حساب ہے, اسی وجہ سے بزرگوں میں سے کسی نے بھی دولت اور سرمایہ داری کی طرف رغبت ظاہر نہیں کی کہ اگر اس میں عذاب سے بچ بھی گئے تب بھی اس کڑے اور شدید حساب کتاب سے کہ سورج میل پر ہوگا, زمین تانبے کی ہوگی, بھوک سے کمر ٹوٹ رہی ہوگی, شدت پیاس سے زبان باہر لٹک رہی ہوگی, تو ایسے کڑے اور شدید حساب سے بچ کر تو کہاں جائیں گے اگر مال زیادہ ہوا. اسی لیے وہ حضرات حلال مال سے بھی دور رہتے تھے اور ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فقر کو ترجیح دی. مالداری سے آپ نے غربت کو زیادہ ترجیح دی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل کی تو یہ حالت تھی کہ کبھی بھی دوسرے دن کے لیے بچا کر رکھتے ہی نہیں تھے. رات کو کھانا کھایا, تناول فرما لیا, اب بچا کر صبح ناشتے کے لیے نہیں ہے گھر میں کچھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنی عظیم شان توکل, توکل شان توکل اتنی عظیم. اور ہمارے پاس تو اب فریزر ہے, ہم لوگ تو اسٹاک رکھتے ہیں, ہم لوگ راشن کئی کئی مہینوں کا لے کر رکھتے ہیں. ہمارے پاس توکل نہیں, ہم خالی باتیں کرتے کہ میں فقیر ہوں, میں تو یوں ہوں, مجھے دنیا کی کوئی لالچ نہیں ہے اور بڑی محبت ہے سرکار سے اور یہ ہے تو وہ ہے. محبت تو کرنے والے کر گئے, رتبہ پیدا ہوا خدمت کا, تو وہ دوڑے دوڑے گئے اور مزدوری کی, مزدوری کر کے کچھ کھجوریں حاصل کی اور پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر پیش کر دی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ حدیث شریف میں یہ مضمون جو عرض کر رہا ہوں لفظ تو لفظ مجھے یاد نہیں ہے, تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے یہ میری محبت کی وجہ سے کیا ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سے محبت نہ ہوتی تو یہ کیوں کرتا؟ تو ارشاد فرمایا کہ پھر تیار ہو جا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر تنگ دستی اتنی تیزی سے آتی ہے کہ جتنی تیزی سے پہاڑ پر سے پانی گرتا ہے. آبشار آپ نے دیکھا ہو تو بڑے زور سے لڑک کر پانی آتا ہے, تو اسی طرح غربت اور تنگ دستی سرکار کے عاشق پر آتی ہے. تو ہم لوگ تو فارغ البال ہیں, ہمارے پاس تو ڈھیروں مال ہے, ہمارا تو ایک ایک بال عیش کوشیوں میں مشغول ہے, ہمارے پاس دنیاوی راحتوں اور آسائشوں کے بہت سارے اسباب ہیں. ہم کس منہ سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں؟ ہم کس ٹائپ کے عاشق ہیں؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت کی ریس نہ کرنا کہ وہ بھی تو صاحب مال تھے. ارے ان کا جو مال تھا خدا کی قسم اس میں سے ہمیں کوئی ذرہ مل جائے تو ہمارے گناہوں کے امراض دور ہو جائیں. ان کا مال قطعی حلال اور پھر رائے خدا میں ہاتھ کھلا,
جیسا کہ مشہور واقعہ تاریخ کا، ایک قحط سالی ہوئی تو ہمارے یہاں تو ہمارے بیپاری بھائی جو ہیں وہ بھاؤ بڑھاتے، ابھی رمضان تو آئی نہیں تو کھجوروں کا اسٹاک شاید شروع ہو گیا ہو، تو ہمارے یہاں تو مال دبا کر ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور جب بازار بھر جاتی، بہت سارے لوگ گزارا اس پر ہے، وہ مطلب ایسی آئٹمیں لے لیں گے کہ جب سیزن آف ہوتی ہے اس کا دام گر جاتا ہے، وہ اس طرح کا مال اسٹاک کر لیتے ہیں، پھر معلومات کرتے رہتے ہیں کہ بازار تیز ہوا یا نہیں، بھاؤ بڑھا یا نہیں، تو جب بھاؤ بڑھتا ہے تو ان کو خوشی ہوتی ہے، تو پھر بولتے ہیں کہ تھوڑا اور بڑھ جائے تو اچھا ہے، تو پھر وہ دیکھتے ہیں اپنے اسٹاک کو، دل بہلاتے ہیں کہ ہاں ابھی وہ سیٹ ہے، ایکسپائر نہیں ہو رہا، تو ابھی تھوڑا بھاؤ بڑھنے دو، یعنی یہ اتنا نہیں سوچتے کہ بھاؤ بڑھے گا تو امت کو تکلیف کتنی ہوگی، غریبوں کو کتنی مشکلات کھڑی ہوں گی، بھاؤ بڑھے گا تو وہ بےچارے جن کی آمدنیاں محدود ہوتی ہیں ان کو پتا ہوتا کہ بھاؤ بڑھتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، انہیں جیب میں جب دیکھتا ہے تو کتنی حسرت ہوتی ہے کہ یار یہ اس دن تو 5 روپے کا تھا، آج 8.5 روپے کا ہو گیا، تو اس کو کیا پتا کہ یہ بیپاریوں کی مہربانی ہے اور مسلمان بھائیوں کا ایسا نہیں ہے کہ یہ اسٹاک کر کے مال کو چھپا دیتے ہیں اور پھر یہ کہ نقلی تنگی پیدا کرتے ہیں، نہیں ہے نہیں ہے، خلاص ہو گیا نہیں ہے، ختم ہو گیا، اور پھر مطلب اس طرح چھپانے کے بعد بھاؤ بڑھتا ہے تو خوشیاں مناتے کرے بازار تیز ہو گیا، ارے واہ بھائی بازار تیز ہو گیا، غریبوں کی نیند اڑ گئی اور ان بیچاروں کو ان کو مزہ آتا ہے بھاؤ تیز ہو گیا، تو میرے محبوب کے جانشین سیدنا عثمان غنی ذنورین جامع القرآن ایسے نہیں تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بہرحال قحط سالی ہوئی، امت تکلیف میں آئی، غریب لوگ پریشان ہوئے، خیر تو ان کا غلہ آنے والا تھا کئی اونٹ لد کر باہر سے، تو غلہ ان کا آ گیا، اب بیپاری ٹوٹ پڑے کہ حضرت ہم کو یہ دام دگنا لے لو، تگنا لے لو، چوگنا دام لے لو، کئی کئی گنی داموں کی آفر آنے لگی، بولی بولتے گئے لوگ، لیکن قربان جائیے سخیوں کے سردار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کسی کی بولی کو آپ نے منظور نہیں کیا اور حکم دیا کہ اس سارے غلے کو اللہ کی راہ میں لٹا دیا جائے، تو وہ آقا کے غلاموں کو مفت بانٹ دیا گیا، تو اب تم بولتے عثمان غنی بھی تو مالدار تھے، تو تمہارا گندا سڑا ہوا بدبودار مال جس میں سود کی گند آتی ہے، جس میں مطلب لوگوں کی حق تلفی کی بو آتی ہے، جس میں مزدوروں کا پسینہ خشک ہوا ہے، بلکہ مزدوروں کا خون خشک ہوا ہے، جس میں تم نے استحصال کیا ہے، جس میں تم نے ٹیکس کی چوری کی ہے، جس میں تم نے حکومت کے ارکان کو دھوکہ دیا ہے، نہ جانے کتنا جھوٹ بولا ہے، نہ جانے کتنی ملاوٹیں کی ہیں، اور پتہ نہیں کیسے کیسے ہتھکنڈے کر کے تھپیاں جمع کی ہیں، پھر بولتے عثمان غنی بھی تو مالدار تھے، ہم مالدار ہیں تو کیا ہوا، تو اپنی حیثیت کیا، چیپ دی کا شوربہ، ایسے الفاظ منہ سے نکالنے نہیں چاہیے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال بہت پاکیزہ تھا، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ مالدار تھے، یہ مشہور کم ہے لیکن حقیقت یہ کہ وہ بہت زیادہ مالدار تھے، تو یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے تھے، سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان حضرات قدسیہ کا مال جو تھا وہ بڑا زبردست اور بہت زیادہ پاکیزہ، اور خدا کی قسم ایسا پاکیزہ تھا کہ ایسوں کے مال کے لیے ہی یہ قول صادق آئے گا، امام غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء العلوم میں ایک بزرگ کا قول نقل کرتے ہیں کہ جب حلال کا پہلا لقمہ کوئی کھاتا ہے تو پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، تو ایسا حلال اور پاکیزہ اور ستھرا مال کمانے والے اب تو مزاروں میں ملیں گے، بازاروں میں تو بہت مشکل ہے، الا ماشاءاللہ ہوں گے، میں سب کو نہیں کہہ رہا لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، اور ہر تاجر ہر بیپاری ہر وڈیرا میری بات سمجھ رہا ہے، اور کوئی دھاڑیل اگر مجھے سن رہا ہے تو وہ بھی سمجھ رہا ہے، کوئی ڈکیت چور ڈاکو جیب کترا سن رہا ہے تو وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ ہمارا مال کس طرح کا ہے، حج کیا حاجی صاحب، حاجی صاحب بہت بڑی داڑھی ہے، لمبا کرتا حاجی صاحب، ملاوٹ والا اناج بیچتے، بولتے ہم تھوڑی ملاتے ہیں، ان کو تو ملاوٹ والا آتا ہے، تو اگر ملاوٹ والا بھی آتا ہے اس میں فالٹ ہے، تو یاد رکھیے مسئلہ یہ کہ اس میں لکھنا پڑے گا یا ہر گاہک کو بتانا پڑے گا کہ اس میں اتنا پرسنٹ ملاوٹ ہے، یا تو خالص بھینس کا دودھ لکھتے ہیں، حالانکہ بھینس کو تو چارہ بھی خالص پتہ نہیں بیچاری کو ملتا ہے نہیں ملتا ہے، تو خالص دودھ وہ دے گی بیچاری کہاں سے، اچھا دودھ ملتا ہے کھل کھا کر، کھلی کھا کر، تو کھلی کھلائے گا کون اس کو بیچاری کو، تو اس لیے مطلب اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تسبیح لے کر آپ مسجد کا کونا سنبھال لیں، میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں، میں یہ عرض نہیں کر رہا، بلکہ حدیث پاک میں طلب الحلال واجب علی کل مسلم، ہر مسلمان پر حلال طلب کرنا واجب ہے، تو حسب ضرورت حلال روزی طلب کی جائے اور اس میں احتیاط بہت کی جائے، حرام کی آمیزش نہ ہونے دی جائے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان درس نشان ہے کہ ہمارے بازار میں وہی آئے جو پورا عالم ہو، اور اب حالت یہ کہ ہمارے بازار میں آئے وہ جو پورا چیٹر ہو، پورا ٹھگ باز ہو، پینترے باز ہو، اور گاہک کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ناقص مال پہنانے کا گر جانتا ہو، اب ہمارے بازار میں وہ آ سکتا ہے، کوئی شریف آدمی ہمارے بازار میں نہیں آ سکتا، ہمارے یہاں تو اس طرح بغاوت کا جھنڈا ہے. تو عالم ہی ہمارے بازار میں آئی, فاروق اعظم فرماتے ہیں. تو جو تجارت کرتا ہے اس پر فرض ہے کہ اس کو تجارت کے شرعی اصول معلوم ہوں, ورنہ تجارت کرے گا وہ گناہگار ہوگا. جو بھی بیپار کرے اس کو یہ سیکھنا فرض ہے کہ کیسے روزی حلال ہوتی ہے اور کیسے روزی حرام ہوتی ہے. یہ تو پتہ ہی نہیں ہوتا, ہر بات میں جھوٹ بولتے ہیں, قسمیں کھاتے ہیں بلا ضرورت, پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. تو یاد رکھیے, تجارت کے اصول جو تجارت کرتا ہے اس کے لیے سیکھنا ضروری ہے. بہار شریعت کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے یہ آسانیاں ہو جائیں گی. بہار شریعت میں تجارت کے اصول موجود ہیں الحمدللہ, اس کے کافی تفصیلی مسائل الحمدللہ اس میں موجود ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے. تو اے میرے تائیں بھائیوں, اللہ تعالی ہم سب کو کسی کا قرض دار اور محتاج نہ کرے, اور اللہ تعالی ہم سب کو اتنا مال دے کہ ہماری ضرورتیں پوری ہوں. ضرورت سے زیادہ دے کر اللہ تعالی ہمیں امتحان میں نہ ڈالے. اچھا مکان ہونا, اچھی غذا ہونا, اچھا لباس ہونا یہ کوئی گناہ نہیں ہے, اچھی گاڑی ہونا یہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن ان چیزوں کے حصول کے لیے ہمیں حرام سے بچنا چاہیے اور حلال راستہ اختیار کرنا چاہیے. اور مطلب یہ دیکھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اور دیکھو نا, حلال کھائے گا یا حرام کھائے گا مر تو جاتا ہے. اب مثلا حرام کھانے والے تو میں نے دیکھا جلدی مرتے ہیں, جو حرام خوری کرتے ہیں یا ڈکیتیاں کرتے ہیں یا دھاڑیل ہوتے ہیں یہ تو دھڑا دھڑ مرتے ہیں, یا تو پولیس والے ان کو مار دیتے ہیں. دوبارہ لیے کہ موت سب کا کام تمام کر دیتی ہے, اور ہر ایک کو اس دنیا سے جانا پڑے گا, ہر ایک کو اس دنیا سے رخصت ہونا پڑے گا, اور قبر میں پھر ہر ایک تنہا ہوگا. ہماری قبر میں نہ عالی شان کوٹھیاں ہوں گی, ہماری قبر میں نہ چمکیلی گاڑیاں ہوں گی, ہماری قبر میں نہ پنکھا ہوگا, نہ اے سی ہوگا, نہ ہماری قبر میں کوئی کچن ہوگا, ہماری قبر میں اچھے لباس بھی نہیں ہوں گے, بتی بھی نہیں جلے گی, کچھ بھی نہیں ہوگا, ہمارے اعمال ہوں گے. اب اگر ہمارے اعمال اچھے ہوئے, ہماری پاس نمازیں ہوئیں, ہمارے پاس سنتیں ہوئیں, ہمارے پاس اچھا اخلاق ہوا, ہمارے پاس آقا کی محبت ہوئی, ہمارے پاس اللہ تعالی کی الفت ہوئی, ہمارے پاس اولیاء کرام کا عشق ہوا, ہمارے پاس صحابہ کرام کی محبت ہوئی, ہماری قبر میں ہمارے ساتھ سچائی ہوئی, امانت داری ہوئی, راست بازی ہوئی, ماں باپ کی خدمت ہوئی, اللہ عز و جل کی رضا ہوئی, اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی ہوئی, تو ہماری قبر میں ایسی روشنی ہوگی کہ دنیا کا کوئی بلب ایسی روشنی نہیں دے سکتا, کوئی ٹیوب لائٹ ایسی روشنی نہیں دے سکتی, دنیا کی کوئی بجلی ایسی روشنی نہیں دے سکتی. اور وہ روشنی جانتے ہو کون سی ہوگی؟ وہ روشنی میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر نور کی روشنی ہوگی انشاءاللہ. لحد میں عشق رخ شے کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تو محبوب کے رخ روشن کے عشق کا چراغ ساتھ ہوگا انشاءاللہ, بیڑا پار ہوگا. جب یہ شعر میں نے عرض کیا ہے تو میں اپنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معفی ضمیر مجھے نہیں معلوم, لیکن میری ناقص عقل میں یہ بھی آتا ہے کہ شاید اس کا مطلب یہ ہو کہ اعلیٰ حضرت عاشق رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اور انہوں نے یہاں سرکار کے صرف چہرے انور کی محبت کا تذکرہ کیا ہے اور وجود انور کی بات نہیں ہے. لحد میں عشق رخ شے کا داغ لے کے چلے, یعنی قبر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے عشق کا داغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, ہم نے سنا تھا کہ قبر میں اندھیرا ہوگا, لہذا چلو ساتھ میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے روشن کا چراغ لے چلتے ہیں. تو چہرے کا چراغ کون سا ہوتا ہے؟ روزانہ گھس گھس کے شیو بنانا چہرہ چمک جاتا ہے نا اس سے, تو شاید یہ چراغ ہو. تو اعلی حضرت کا چہرہ ایسا تو نہیں تھا, اگر ان کی مراد چراغ سے ہو تو ایسا چہرہ تو ان کا نہیں تھا کہ گھس گھس کے روزانہ مطلب یہ کہ شیو بناتے ہوں, بلکہ ان کا چراغ تو میرے اعلی حضرت کا چراغ تو خدا کی قسم ایسا پیارا تھا کہ جو دیکھ لے وہ شیدا ہو جائے. تو آپ سمجھ گئے نا کہ جو بھی اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے چہروں پر روشن چراغ ہوتے ہیں, وہ بلیڈ سے حاصل نہیں ہوتے, وہ استرے سے حاصل نہیں ہوتے, بلکہ وہ چراغ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سونی مونی داڑھی مبارک سجانے سے حاصل ہوتے ہیں, اپنا مدنی چہرہ بنانے سے چراغ حاصل ہوتے ہیں. تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندھیری قبر میں اپنے چہرے انور پر مدنی چراغ لے کر, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ لے کر, داڑھی مبارک سجا کر اپنی قبر میں تشریف لے گئے. سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے, کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مجھے پست کرو یعنی چھوٹی کرو, داڑھیوں کو معافی دو یعنی بڑھنے دو, اور یہودیوں جیسی شکل مت بناؤ.